بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، حملوں کی نئی لہر میں 460 سے زیادہ شہید۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں انسانی حقوق کونسل کی نشست سے ایرانی مندوب کا خطاب، انسانی حقوق کے تعلق سے مغرب پر سخت تنقید۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان، اور صہیونی حکومت اور اس کے حامی امریکہ سے نفرت کا اعلان کیا جائے، حماس کی اپیل۔ امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں وسیع مظاہرے، غزہ پر حملے دوبارہ شروع کیے جانے کی مخالفت اور جنگ بندی کا مطالبہ۔ اور دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے صدر پاکستان آصف علی زرداری۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ فلسطینی ذرائع نے غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملے جاری رہنے اور شہداء کی تعداد 460 سے زیادہ ہو جانے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مشرقی شہر غزہ میں واقع حی الشجاعیہ کے المنتار روڈ اور النصرات کیمپ میں ایک گھر کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے حملوں کی نئی لہر میں فلسطینی شہداء کی تعداد 460 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ شہری دفاع کے ایک کارکن بھی غزہ کے السبرہ علاقے میں اپنے گھر پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک فلسطینی شہری دفاع کی کمیٹی کے 103 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر اور مستقل مندوب نے انسانی حقوق سے بعض مغربی ملکوں کے غلط فائدہ اٹھانے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممالک انسانی حقوق کے بنیادی مسائل من جملہ فلسطین کے بحران کو نظر انداز کر کے ایران کے خلاف انسانی حقوق کے مسئلے کو بھی سیاسی بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی بحرینی نے ایران کے تعلق سے انسانی حقوق کے خصوصی رپورٹر اور فیکٹ فائنڈنگ مشن کے موضوع پر انسانی حقوق کونسل کی نشست سے خطاب میں مغرب پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مزے کا خیز نمائش اس وقت اور توہین آمیز ہو جاتی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصلی بانی جرمنی اور برطانیہ ہیں، جن کا اپنا ماضی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے بہت تاریک ہے۔ علی بحرینی نے کہا کہ گزشتہ 19 مہینے میں جب فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے جرائم اوج پر تھے، ان دونوں ملکوں نے نہ صرف یہ کہ ان جرائم کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا بلکہ صہیونی حکومت کی مالی، فوجی اور سیاسی مدد کی، بنابراین اس تعلق سے وہ جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممالک یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیاں لگا کر ایرانی عوام کی اپنے معاشی، سماجی اور ثقافتی حقوق تک دسترسی میں رکاوٹ بنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کر کے ایران کی موجودہ اور آئندہ نسل کے ترقی کے حق کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اور سفیر نے کہا کہ ان ملکوں نے ایران کے خلاف قرارداد پیش کرنے میں اپنے ریاکارانہ طرز عمل سے انسانی حقوق کے دفاع کے حوالے سے اپنی عدم صداقت اور بے اعتمادی ثابت کر دی ہے، بنابراین انہیں دوسرے ملکوں میں انسانی حقوق کی بحث میں شریک ہونے کا قانونی حق حاصل نہیں ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غزہ کے عوام کے خلاف غاصبانہ جارحیت اور نسل کشی کی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یکجہتی کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم غاصب فاشسٹ حکومت کی طرف سے غزہ پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف صفاکانہ جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم پوری عرب اور مسلم امہ نیز دنیا کے حریت پسندوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ممکنہ صورت میں فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھیں اور غزہ کے خلاف جارحیت بند کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پوری عرب اور اسلامی برادری نیز دنیا بھر کے آزاد منش لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صہیونی حکومت کی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں، مظاہرے کریں، ریلیاں نکالیں اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم اور امریکہ کی جانب سے تل ابیب کی حمایت کی مذمت کریں۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر ریاض منصور نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے داخلی سیاسی معاملات کی بنا پر غزہ جنگ بندی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا کہ زندگی موت پر جیت رہی تھی، یہاں تک کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر ریاض منصور نے فلسطین کی صورتحال کے بارے میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا بہانہ تراشنے کے لیے کوئی یک طرفہ، خود غرضانہ اور غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فلسطینی عہدیدار نے مزید کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے قیدیوں کی رہائی کو ترجیح دی ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو اپنی سیاسی بقا کی فکر قیدیوں کی بقا کی فکر سے کہیں زیادہ ہے۔ ریاض منصور نے مزید کہا کہ اسرائیل غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے دخل کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں امریکی مندوب نے اسرائیل کے لیے واشنگٹن کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے غزہ کی پٹی پر تل ابیب کے حملوں کے نئے دور کا جواز پیش کیا اور کہا کہ گیند حماس کے کورٹ میں ہے اور اس نے حماس کو جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ڈوروتھی شی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملوں کی ذمہ داری صرف اور صرف حماس پر ہے اور امریکہ اگلے اقدامات میں بھی اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ایک ہنگامی اجلاس میں روس کے ایک سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے خلاف حملے فوری طور پر بند کرے۔ اقوام متحدہ میں روس کے نائب مستقل مندوب دیمیتری پولیانسکی نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیلی حکام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی پر اپنے حملے بند کریں اور انسان دوستانہ اقدامات کے خلاف عائد پابندیاں اٹھا لیں۔ روسی سفارتکار نے مشرق وسطی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ روس اسرائیلی حکومت کے اقدامات کی شدید مذمت کرتا ہے اور اسے غزہ کی پٹی میں 20 لاکھ فلسطینیوں کے مصائب و آلام کے خاتمے میں ایک اہم رکاوٹ سمجھتا ہے۔ فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی ورک اینڈ ریلیف ایجنسی انروا کے سربراہ فلپ لازارینی نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے حملے دوبارہ شروع ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے غزہ پٹی میں دوبارہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ فلپ لازارینی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ ہم نے ایک بار پھر غزہ میں اسرائیل کی شدید بمباری کے نتیجے میں بچوں سمیت عام شہریوں کے قتل کے وحشتناک مناظر دیکھے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جنگ شروع کر کے جہنم کا دروازہ کھولنے سے صرف مایوسی پیدا ہوگی کہا کہ غزہ میں دوبارہ جنگ بندی ایک ضروری امر ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت شروع ہونے کے خلاف دنیا کے مختلف ملکوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ لبنان میں فلسطینی کیمپوں میں رہنے والوں نے غزہ کی پٹی میں بچوں، عورتوں اور مردوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت، فلسطین کے مظلوم عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت اور عرب اور بین الاقوامی خاموشی کی مذمت میں مظاہرے کیے۔ دوسری جانب سینکڑوں امریکیوں نے بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے جمع ہو کر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے دوبارہ حملے شروع کیے جانے کی مذمت کی اور صہیونی حکومت کو اپنے ملک کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ ادھر جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں بھی عوام فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئے اور غزہ کی پٹی میں نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کے وحشیانہ حملے دوبارہ شروع کرنے کے خلاف احتجاج کیا اور ان حملوں کے خاتمے اور خطے میں جنگ بندی کے دوبارہ قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے۔ یمن کی مسلح افواج نے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر چوتھی بار حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے بدھ کو اعلان کیا کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ایس ٹرومین کو چوتھی بار نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 دن میں یہ چوتھی بار ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز اور دیگر جنگی جہازوں کو انصار اللہ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یحییٰ سری نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکی جارحیت یمنی قوم اور مجاہدین کو فلسطینی عوام کے سلسلے میں اس کی دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داریوں سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک غزہ پر وحشیانہ حملے بند اور محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک مسلح افواج صہیونی حکومت کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے بلوچستان میں ترقی اور پائیدار امن پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے۔ کوئٹہ میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اجلاس کو صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد عناصر کو ہر قیمت پر شکست دیں گے، دہشت گرد قوم کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال واضح ہے، ریاست کو رہنا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے، لہذا انسداد دہشت گردی ونگ کو جدید اسلحہ فراہم کریں گے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں دوبارہ فساد شروع ہو جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق منی پور کے چوراچند پور میں 2 مختلف نسلی گروہوں کے درمیان جھڑپ میں ایک شخص کے ہلاک اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منگل کی رات جھڑپیں شروع ہوئیں اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی مختلف مقامات پر توڑ پھوڑ اور تخریبی کارروائیوں کی رپورٹیں بھی ملی ہیں۔ گزشتہ سال جون سے خلا میں پھنسے ہوئے 2 خلاباز بحفاظت زمین پر واپس پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق 58 سالہ سنیتا ولیمز اور 62 سالہ بچ ولمور 8 دن کے لیے خلا میں گئے تھے، لیکن اسٹار لائنز خلائی جہاز میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے دونوں خلا میں پھنس گئے تھے۔ دونوں خلابازوں کو 9.5 مہینے کے بعد ناسا کے ایک خلائی جہاز کے ذریعے واپس زمین پر لایا گیا۔ ناسا کے مطابق ان دونوں خلابازوں کو واپس لانے کے لیے 4 خلابازوں کو خلائی اسٹیشن ISS بھیجا گیا جہاں وہ پھنسے ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا جانے والے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
کامنٹ پروگرام دعوت الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ماہ رمضان مبارک، خاص طور سے شب قدر کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، شب عاشورا سے کم نہیں ہے،
سامن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ و مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ وہ شہر البرکہ وہ شہر العنابہ۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان توبہ اور عذاب الہی سے رہائی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جانب بازگشت کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس مہینے میں بخشا نہ گیا وہ کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں گناہ و غلطیاں کی ہیں اور ایسا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ ہلاکت اور خسارے کے سوا کچھ نہیں رہا ہے، ان کے لیے ماہ مبارک رمضان توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے برکت سے روزہ داروں کے اندر معنوی اور روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور انہیں عملی توفیقات حاصل ہوتی ہیں۔ نیک اعمال آلودگیوں کو پاک کرتے ہیں اور گناہوں کے باعث نازل ہونے والے عذاب کو دور کرتے ہیں۔ اس طرح روزہ دار تاریکی سے نور تقویٰ، نور اخلاق، نور توبہ، نور مہر و محبت اور رحمت الہی کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ لغت میں توبہ کے معنی رجوع و بازگشت کے ہیں۔ فزکس کی نگاہ میں بازگشت کے معنی روشنی کے ہیں، یعنی یہ کہ انسان کسی راستے پر چلے اور پھر اس سے پلٹ آئے۔ قلبی اور روحانی امور میں توبہ خاص معنی کی حامل ہے اور ترک گناہ اللہ کی جانب بازگشت اور اللہ کی بارگاہ میں معذرت و معافی کے معنی میں آتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ آپ اپنے شہر سے اپنے ملک کے کسی شمالی شہر میں جا رہے ہیں، لیکن 50 کلومیٹر چلنے کے بعد اچانک متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے روڈ پر جنوب کی جانب جا رہے ہیں، یعنی پوری طرح مخالف سمت میں۔ بلا شبہ آپ فوراً بریک لگائیں گے، لیکن کیا 50 کلومیٹر غلط جانے والی غلطی اور نقصان کے تلافی ہو پائے گی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ آپ کو ہر حال میں اسٹیئرنگ کو موڑنا پڑے گا اور 50 کلومیٹر واپس پلٹنا پڑے گا۔ اسی واپسی کو توبہ کہتے ہیں۔ وہی برک جو آپ نے لگائی ہے وہی استغفار ہے کہ جو ہم ماہ رمضان میں اللہ سے پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کر کے معافی کا طلبگار ہوتے ہیں تاکہ مزید غلطی نہ کریں۔ البتہ صرف اس کام سے ہی ہر چیز کی تلافی نہیں ہوتی، تلافی توبہ سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں انجام دیا جائے، جو نمازیں ترک ہوئی ہیں انہیں بجا لایا جائے، جو روزے چھوٹے ہیں انہیں ادا کیا جائے، اور جو غیبت اور تہمت و الزام وغیرہ کسی پر لگائے ہیں انہیں معاف کرایا جائے، یعنی جن کی غیبت کی ہے یا جن پر الزامات لگائے ہیں ان سے معاف کرایا جائے۔ بنا بنی توبہ یعنی روح اور نفس انسان کی جو ایک مدت تک کچھ بری عادتوں اور گناہوں میں مبتلا رہا ہے، انہیں اپنے اندر انقلاب و تبدیلی پیدا کر کے اور تر کر کے تلافی کرنا چاہیے۔ توبہ کی نعمت اور اس کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی وسیع و عظیم لطف و رحمت کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دعائے مکارم اخلاق میں جو صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے فرماتے ہیں، بار الہ میں تیری مغفرت کی جانب آیا ہوں اور تیری معافی کا طلبگار اور تیری بخشش کا مشتاق ہوں۔ میں صرف تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے لیے مغفرت کا باعث بن سکے، اور نہ میرے عمل میں کچھ ہے کہ تیرے عفو کا سزاوار قرار پاؤں، اور اب اس کے بعد کہ میں خود ہی اپنے خلاف فیصلہ کر چکا ہوں، تیرے فضل کے سوا میرا سرمایہ امید کیا ہو سکتا ہے؟ ماہ مبارکہ رمضان میں رحمت و نعمت کا اوج شب قدر میں ہوتا ہے۔ ان شبوں میں اللہ تعالیٰ کی توجہ اور عنایت، مقررہ اثرات یا ان میں رونما ہونے والے واقعات خاص اہمیت و عظمت کے حامل ہیں۔ ان شبوں کی عظمت و شرافت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اور اس کے بعد اسے 1000 راتوں سے افضل و برتر قرار دیا ہے، اور پوری رات کو صبح ہونے تک سلامتی قرار دیا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو عظمت و فضیلت عطا کر کے ایک موقع فراہم کیا ہے، اور مومن انسانوں کے اعمال کو کامل اور ان اعمال کے نقائص کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مومنوں کے کاموں کو چند برابر نہ کرے تو وہ کمال کی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ شب قدر میں ان کے نیک کام کئی گنا گنا قدر ہو جاتے ہیں۔ شب قدر میں انسانوں کے نیک و سعادت مند ہونے کا راز بھی وہ اعمال ہیں کہ جو انسان پورے ذوق و شوق سے انجام دیتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد
محمد وآل محمد.
اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مبارک شب قرار دیا ہے کہ جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہر امر کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں. واضح ہے کہ پاک دل انسان ہی ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ قرار پا سکتا ہے. ایک دوسری روایت میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, آپ نے اپنے ایک صحابی ابو بصیر سے فرمایا کہ اس شب میں ہی پورے ایک سال تک کے آئندہ رونما ہونے والے واقعات موت اور روزی کا تعین ہوتا ہے, لہذا شب قدر میں نماز پڑھو اور شب زندہ دار رہو. ابو بصیر نے پوچھا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھو. ابو بصیر اس شب میں عبادت کی اہمیت جاننے کے لیے دوبارہ سوال کرتے ہیں, اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا کہ جس طرح بھی ممکن ہو عبادت کرو, کیونکہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیر میں جکڑا ہوا ہے اور مومنوں کے اعمال قبول ہوتے ہیں. شب قدر امید کی شب ہے. اگر امید کی کوئی کرن موجود نہ ہو تو انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے. امید تسلسل زندگی ہے اور انسان امید کے سہارے ہی پیش رفت و ترقی کے راستے طے کرتا ہے. جس نے اپنی عمر کا کچھ حصہ تباہی میں بسر کیا ہو اسے بھی طہارت و پاکیزگی کے چشمے تک پہنچنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ماہ رمضان ایک عظیم موقع ہے, اس سے انسان کے لیے امید کے ایسے دریچے کھل جاتے ہیں کہ جن سے نور امید و حیات چمکتا ہے. شب قدر امید کے دریچے کا نام ہے کہ جو ماہ رمضان میں کھلتا ہے. شب قدر ایسی راتیں ہیں جن کی عظمت و قدر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. خالق کائنات سے بندوں کے دوبارہ رابطے کا یہ حلقہ اتصال پہلی رمضان سے ہی شروع ہوتا ہے اور شب قدر میں اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے. ان راتوں میں انسان اور خدا کے بیچ کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی اور بندے بغیر کسی حجاب و رکاوٹ کے انوار الہی کے سامنے ہوتے ہیں. شب قدر اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی پناہ میں آنے کی رات ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی, الہی میں تیرا قرب چاہتا ہوں. جواب آیا کہ میری قربت ان لوگوں کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار ہوں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ الہی تیری رحمت کا طالب ہوں. جواب ملا, میری رحمت اس کے لیے ہے جو شب قدر میں غریبوں پر رحم کرے. حضرت موسیٰ نے عرض کی, خدایا میں پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں. جواب ملا کہ یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں صدقہ کرے. جناب موسیٰ نے عرض کی, خدایا جنت کے پھل چاہتا ہوں. جواب ملا, وہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں تسبیح کرے. جناب موسیٰ نے عرض کی, خدایا نجات چاہتا ہوں. فرمایا, آگ سے نجات؟ کہا ہاں. اللہ کا ارشاد ہوا کہ یہ اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے.
استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ, استغفر اللہ واتوب الیہ.
حضرت موسیٰ نے سوال کیا, یا اللہ تیری رضا چاہتا ہوں. جواب آیا, میری خوشنودی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں دو رکعت نماز پڑھے. شب قدر جو انسان کی زندگی میں بار بار آتی ہے, انسان کے لیے محاسبہ نفس اور اپنے نفس پر نظر ثانی کا بہترین ذریعہ ہو سکتی ہے. مسلمہ امر ہے کہ یہ عمل ایک ایسی شب میں جو ہزار ماہ سے افضل و برتر ہے بے پناہ خیر و برکت کی حامل ہے. شب قدر ان لوگوں کے لیے جو اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکے ہیں ہوش میں آنے اور یہ سوچنے کا ایک موقع ہے کہ کہاں سے آئے ہیں, اس دنیا میں ان کا کیا ہدف ہے اور آخر کہاں جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ غور و فکر اس بات کا باعث بنے کہ انسان کے ذہن کو ایک ٹہوکا لگے اور وہ رائے حقیقت پر چل پڑے. اسی بنا پر روایات میں ایک گھنٹے غور و فکر کی قیمت 70 سال کی عبادت سے برتر افضل قرار دی گئی ہے. اس شب میں سرچشمے رحمت سے ملحق ہو کر زندگی کو نیا مفہوم دیا جا سکتا ہے. دل کو گناہوں کی گرد سے پاک کیا جا سکتا ہے تاکہ خیر و نیکی کے ذریعے پیش رفت و تکامل کے لیے مناسب ماحول فراہم ہو. شب قدر قلوب کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و یاد سے آراستہ کرنے اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کا موقع ہے. جناب جبریل نے شب قدر کے بارے میں رسول اللہ سے عرض کی, یا محمد, شب قدر ایسی شب ہے کہ جس میں ہر دعا کرنے والے کی دعا پوری ہوتی ہے اور ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے. جی ہاں, شب قدر ایک موقع ہے ان کے لیے جو غلط راستے پر چلتے رہے ہیں. شب قدر گناہوں اور غلطیوں کی تلافی اور اللہ تعالیٰ کی جانب بازگشت کا موقع ہے. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہیں اس شب میں رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے, وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ایسے افراد بارگاہ الہی میں مایوس نہیں ہوں گے۔
سمعین، آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 19ویں دن کی دعا کو مل کر پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفر فیہم حظی برکات وسهل سبیلی الى خیرات ولا تحرمنی قبولا حسنات یا هادیان إلى الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، اس مہینے میں میرا نصیب اس کی برکتوں سے مکمل کر لے اور اس کی نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف میرا راستہ ہموار اور آسان کر، اور اس کے حسنات کی قبولیت سے مجھے محروم نہ فرما، اے آشکار حقیقت کی طرف ہدایت دینے والے۔
عرش سے آئی صدا سجدے میں مارا گیا، عرش سے آئی صدا سجدے میں مارا گیا، کل کا مددگار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا۔ آؤ شہادت سنو، نعت قرآن کی، ہائے 19ویں ماہ رمضان کی، ہائے علی ہائے علی، واویلا واویلا، ضرب کچھ ایسی لگی، بہ گیا خون علی، کٹ گئی دستار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا۔ شابر و شابیر نے چوم کے بابا کسے، روتے ہوئے یہ کہا یہ چلتے ہیں گھر، ہائے علی ہائے علی، واویلا واویلا، بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھ کے رونے لگے، حیدر کرار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا، گھر میں خدا کے شیر خدا پر چل گئی تلوار غضب ہو گیا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 30 اسفند 19 رمضان المبارک اور 20 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو سحر کے وقت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کوفے کی مسجد میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے زخمی کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پر لبیک کہا۔ حضرت علی علیہ السلام ہر مرحلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور یارو مددگار رہے اور آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ حضرت علی علیہ السلام باطل کے خلاف حق کی جنگ میں ہمیشہ مرد میدان رہے۔ اسی کے ساتھ آپ بہت مہربان اور نرم دل بھی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات اور احکام و فرامین نیز خطوط کا مجموعہ نہج البلاغہ کی شکل میں محفوظ ہے، جس کو ایک بڑے عالم دین اور دانشور سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے۔ اس رمضان المبارک سن 832 ہجری قمری کو معروف ایرانی منجم اور ریاضیداں غیاث الدین جمشید کاشانی کا انتقال ہوا۔ وہ ایک بڑے منجم اور ریاضیداں تھے۔ انہوں نے رصدگاہ کے بہت سے آلات ایجاد کیے۔ غیاث الدین جمشید کاشانی نے علم ریاضی اور نجوم کے موضوع پر اہم اور قیمتی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں مفتاح الحساب اور رسالہ آلات رصد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مارچ سن 1727 عیسوی کو عظیم سائنسداں آئزک نیوٹن کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1642 میں کرسمس کے دن انگلستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہیں کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ سن 1665 میں انہوں نے کیمبرج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ 3 کارناموں نے نیوٹن کو لازوال شہرت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک کیلکولس کی ایجاد تھی، دوسرے روشنی سے متعلق ان کی تحقیق تھی جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی دراصل مختلف رنگوں کی شعاؤں کا مجموعہ ہے اور ان رنگوں کے امتزاج سے سفید رنگ کی روشنی وجود میں آتی ہے۔ نیوٹن کا تیسرا اہم کارنامہ کشش ثقل کی دریافت تھی۔ نیوٹن وہ پہلے سائنسداں ہیں جن کو سر کا خطاب ملا۔ مارچ سن 1815 عیسوی کو نیپولین بوناپارٹ فرانس کے شہنشاہ بنے، تاہم 18 جون 1815 کو واٹرلو کے میدان میں ان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور 28 جون کو ان کو جزیرہ سینٹ ہیلینا میں مقید کر دیا گیا۔ نیپولین کا اسی عالم میں 5 مئی 1821 کو انتقال ہو گیا۔ مارچ سن 1898 عیسوی کو ریڈیم کی دریافت ہوئی۔ یہ دھات نہایت کمیاب اور قیمتی ہے۔ اس کو گزشتہ صدی کے عظیم سائنسدانوں پیئر کیوری اور میڈم کیوری نے دریافت کیا۔ اس دریافت سے دنیائے طبابت اور سائنسی حلقوں میں عظیم انقلاب رونما ہوا۔ ۔ 20 مارچ سن 1956 عیسوی کو افریقی ملک تیونس نے فرانس سے آزادی حاصل کی۔ سن 1574 میں سلطنت عثمانیہ نے تیونس کو اپنے قلمرو میں شامل کیا تھا۔ پھر 1881 میں فرانسیسی فوج نے تیونس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ تیونس کے عوام نے آزادی کے لیے متعدد تحریکیں چلائیں۔ آخرکار دوسری عالمی جنگ میں فرانس کے کمزور ہونے کی بنا پر تیونس کے عوام کی تحریک آزادی کامیاب ہوئی اور 20 مارچ 1956 کو تیونس آزاد ہو گیا۔ بیس مارچ سن 2003 عیسوی کو امریکہ اور برطانیہ نے دہشت گردی سے مقابلے، صدام حکومت کے خاتمے اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی نابودی کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کر دیا۔ عالمی رائے عامہ اور دنیا کی اکثر حکومتوں نے اس حملے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ بعض مقامات پر عراق کے عوام نے مقابلہ کیا، لیکن صدام حکومت نے کسی خاص مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کیا اور نتیجے میں اپریل 2003 میں امریکہ نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ملت عراق کو اگرچہ ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات مل گئی، لیکن وہ غاصب توسیع پسندوں کے دام میں پھنس گئی۔ بیس مارچ سن 2010 عیسوی کو نیپال کے سابق وزیر اعظم اور سینئر سیاستداں گرجا پرساد کوئرالا کا کاٹھمانڈو میں انتقال ہوا۔ وہ ہندوستان کی مشرقی ریاست بہار کے شہر سہرسا میں 4 جولائی سن 1924 کو ایک پہاڑی برہمن خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت ان کے والد کرشنا پرساد کوئرالا جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ گرجا پرساد کوئرالا کا تعلق نیپالی کانگریس پارٹی سے تھا اور وہ 4 مرتبہ نیپال کے وزیر اعظم بنے۔ وہ پہلی مرتبہ سن 1991 میں اور آخری مرتبہ سن 2006 میں وزیر اعظم بنے تھے۔ گرجا پرساد کوئرالا جنوری 2007 سے جولائی 2008 کے درمیان نیپال کے نگراں وزیر اعظم تھے۔ گرجا پرساد کوئرالا 60 سال سے زیادہ عرصے تک سیاست میں سرگرم رہے اور 1959 کے بعد 1991 میں نیپال کے پہلے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے وزیر اعظم تھے۔ انہیں 1960 کی شاہی بغاوت کے بعد بادشاہ مہندر ویر وکرم شاہ نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا۔ 1967 میں رہائی کے بعد گرجا پرساد کوئرالا پارٹی کے دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ 1979 میں نیپال واپس آنے تک ہندوستان میں جلا وطن رہے۔ گرجا پرساد نیپالی مزدور تحریک کے علم بردار تھے اور انہوں نے نیپالی سرزمین پر کارکنوں کی پہلی سیاسی تحریک شروع کی تھی۔ سن 2015 میں گرجا پرساد کوئرالا کو بعد از مرگ نیپال رتن مان پدوی سے نوازا گیا، جو نیپال کی حکومت کی طرف سے ایک نیپالی شہری کو دیا جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ.
اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر
Thank you.